احب ثيابكم الدين. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کپڑوں میں بہترین پسندیدہ کپڑا اللہ کے ہاں وہ سفید کپڑا. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑے میں دفن دیا کفن دیا کرو. کچھ تو بات ہے. اور جو حدیث جبرائیل ہے جس میں حضرت جبرائیل حاضر ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنے لگا کر بیٹھ گئے اور صحابہ فرماتے ہیں شدید و بیاض الثوب کا لفظ ہے اس روایت میں، حضرت عمر سے روایت ہے یہ کہ ہم ایک تو ہم اس شخص کو جانتے بھی نہیں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس ایک انسان کی صورت میں آئے تھے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں ہم لوگ جانتے بھی نہیں. اچھا جانتے نہیں تو اس کا مطلب ہے مسافر ہے، تو مسافر ہے تو کپڑے میلے ہونے چاہیے. اس وقت تو ایسا ہی ہوتا تھا، کپڑے میلے ہو جاتے تھے، گرد آلود ہو جاتے تھے، لیکن اس کے کپڑے بالکل صاف ستھرے. تو ہم لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے یہ شخص ہے کون، اور باتیں پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے کہ ہاں آپ نے ٹھیک کہا. بھائی جب پتا ہے تو آپ پوچھو نا. یہ بڑی حیرت ہوئی صحابہ کو، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے جانے کے بعد فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، یہ تمہارے لیے تم آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے. تو اس حدیث میں جو لفظ ہے نا شدید و بیاض الثوب، اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ طالب علم کے لیے اور عالم کے لیے سفید لباس پہننا مستحب ہے. طالب علم ہو یعنی علم حاصل کر رہا ہو مدرسے میں حفظ کر رہا ہو قرآن کریم، یا عالم درس نظامی کی تعلیم تکمیل کر رہا ہو، یا عالم ہو پڑھاتا ہو مدرس ہو، اس کے لیے سفید لباس پہننا مستحب ہے. اس لیے یہ اس سے نورانیت اور فائدہ بھی زیادہ ہوگا سفید رنگ میں. اور ہاں ایک بات بتانی ہے، کئی دن سے میں سوچ رہا تھا، بعض لوگ سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد یہ دونوں طرف سلام پھیر لیا اور بس چھٹی ایسے. یہ سلام کا صحیح طریقہ نہیں، اگرچہ سلام ہو جاتا ہے تو سلام کا جو صحیح طریقہ ہے جو ہم نے حضرت مولانا شاہ ابرا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا وہ یہ ہے کہ جب السلام کا میم، السلام کے میم پر جب دونوں ہونٹ مل جائیں پھر آپ کی گردن حرکت میں آنی چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہاں پر بھی، اور پھر اس کو واپس لائیں ادھر، پھر یہاں اسی طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر یہ یہاں پر لا کر پھر واپس لائیے، یہاں لا کر پھر واپس ایسے سامنے لا کر، اب آپ اپنے کام جو آپ کو کرنا ہو. اب یہ یہاں پہ سلام پھیر لیا بس ختم، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. جہاں سے آپ نے شروع کیا جو عمل وہاں تک واپس لائیے گردن کو، پھر آپ ٹھیک ہے، اب آپ فارغ ہیں. لیکن اگر کسی نے ایسے بھی پھیر لیا اور پھر وہ اٹھ گیا تو سلام ہو گیا اس کا، لیکن جب ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ ہماری کار اچھی ہو، ہمارا لباس اچھا ہو، ہماری رہائش گاہ ہو تو بہترین ہو، تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے، دین میں کاہے کو اتنا سست ہے، دین میں کیوں پیچھے، آپ دین میں تھرڈ کلاس میں کیوں راضی ہو رہے ہیں، دنیا میں فرسٹ کلاس چاہیے، اور دنیا دین کیا معاملہ آیا تو نہیں کوئی بات نہیں تھرڈ کلاس پہ بھی راضی ہے. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ سیکھنا چاہیے نماز کہ صحیح طریقہ کیا ہے، کس چیز کا کیا صحیح طریقہ. کل ایک آیت پڑھی گئی تھی وہ رہ گئی تھی، اس کے بارے میں کچھ بتانا ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. آپ حضرات کی برکت سے ایک بات دل میں آئی تھی، اور اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، اس سے مراد ہر ایمان والا نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کیونکہ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ اس کی تعیین کر رہے ہیں کہ اس آمنو سے ہر ایمان والا مراد نہیں ہے. آگے الفاظ ہیں واتبعتهم ذریتهم بإيمان، کہ ان کی ذریت نے، ان کی اولاد نے ان کی ایمان کی حالت میں اتباع کی ہو. تو اتباع کس کی جاتی ہے؟ جو قابل اتباع ہو. جو گناہگار ہو اس کی اتباع کی جاتی ہے، جو اللہ والا نہ ہو اس کی اتباع کی جاتی ہے. یہیں سے پتہ چل گیا یہاں آمنو سے مراد ہر ایمان والا نہیں ہے، عام ایمان والے مراد نہیں ہیں بلکہ اللہ والے مراد ہیں. یہ تعین ہو گئی اگلے الفاظ سے. تو والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان، جو لوگ ایمان والے یعنی اللہ والے ہو گئے، صاحب نسبت اولیاء اللہ ہو گئے، اور ان کی اولاد نے ان کی اتباع کی ہو ایمان کی حالت میں. یہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے. دیکھیے یہاں پر جو یہ جو بات اللہ نے دل میں ڈالی آپ حضرات کی برکت سے، وہ یہ ہے کہ ذریتوں کا لفظ مطلق ہے، اور مطلق کا اصول، مطلق کے بارے میں اصول یہ ہے، المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، یہ اصول ہے، فقہی اصول ہے. مطلب یہ ہے کہ جب مطلق کو مطلق انداز میں ذکر کیا جائے تو فرد کامل مراد ہوگا. تو مطلب یہ ہوا کہ ایمان اللہ والوں کی چاہے روحانی اولاد ہو چاہے نسبی سلبی اولاد ہو یا روحانی اولاد ہو، دونوں مراد ہیں، فرد کامل مراد. سمجھ گئے آپ یہ نقطہ؟ سمجھیے فرد کامل، چونکہ ذریت یہاں پر مطلق ہے لہذا فرد کامل مراد ہوگا، یعنی ان اللہ والوں کی روحانی اولاد ہو یا یہ کہ ان کی سلبی اولاد ہو، سگی اولاد ہو، اس اولاد نے ان کی ایمان کی حالت میں اتباع کی ہو یا اعمال صالحہ کی قید نہیں لگائی اللہ نے. یہ بھی بڑا عجیب و غریب اللہ کا انعام ہے. ورنہ آپ دیکھیں الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، آپ جا بجا دیکھیں گے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی قید لگائی گئی ہے، یہاں پر نہیں لگائی گئی. صرف ایمان کی حالت میں اتباع، کافر نہ ہوا ہو بس اتنا کافی ہے، ایمان کی حالت میں رہا ہو، ان اللہ والوں کے ساتھ رہا ہو، جڑا رہا ہو. الحقنا بهم ذریتهم، بالآخر ہم ان کی اس ذریت کو، ان کی روحانی اور نسبی اولاد کو ان اللہ والوں کے ساتھ ہی ملا دیں گے. وما علتنا، آگے ایک اشکال ہو سکتا تھا، اس کا بھی جواب دے دیا اللہ نے. اشکال یہ ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے ان اللہ والوں کی نیکیاں کچھ نامہ اعمال سے نکالی جائیں، پھر ان کی اولاد کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں، پھر ان کو اس قابل بنایا جائے کہ یہ مغفرت کے قابل ہوں، اپنے جس اللہ والے سے ان کا تعلق ہے اس کے ساتھ جا ملیں. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. وما علتنا ہوں من عملہم من شیء، میں اشکال کا جواب دے دیا، ایسا نہیں ہوگا کہ ان اللہ والوں کے اعمال نامے میں سے کوئی نیکی کم نہیں کی جائے گی، بس ان کی اولاد کو چاہے روحانی اولاد ہو چاہے سلبی اولاد ہو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا. ایمان کی مطلب کیا ہوا؟ ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ کی قید نہیں، اس کا مطلب ہے گناہ بھی کرتے رہے ہوں، گناہ بھی کرتے رہے ہوں لیکن جڑے رہے ہوں کسی اللہ والے کے ساتھ. کانٹے پناہ گزی تھے جو پھولوں کی اوٹ میں، کانٹے پناہ گزی تھے جو پھولوں کی اوٹ میں، گلشن سے باخدا وہ نکالے نہیں گئے، گلشن سے باخدا وہ نکالے نہیں گئے. ان کو نہیں نکالا جاتا. وہ حضرت والا نے فرمایا، یہ حضرت والا کا ملفوظ ہے، حضرت طائف صاحب نے اس کو نظم کر دیا. حضرت والا نے فرمایا تھا جو کانٹے بغیر پھول کے ہوتے ہیں ان کو باغ سے نکالا جاتا ہے، جھاڑیاں وغیرہ، اور ان سے باہر رکھا جاتا ہے کہ چلو تمہیں باڑ کا کام لیا جائے گا، تم سے باغ کی حفاظت کا، باہر چلو. ایسے کانٹوں کو باہر رکھا جاتا ہے، حفاظت کا کام لیا جاتا ہے باغ کی. اور جو کانٹے پھول کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں باغ خدا، ان کو گلشن سے نہیں نکالا جاتا. آپ گلاب کا پھول توڑیں گے، آپ کانٹے کو برداشت کر کے ہی اس کو سونگیں گے، اس کے ارد گرد جو کانٹے لگے ہوئے ہیں آپ برداشت کریں گے، اور گلاب کے پھول کے ساتھ لگے ہوئے کانٹوں کو گلشن سے نہیں نکالا جاتا. لہذا ہم کانٹے ہی صحیح کسی پھول کے ساتھ جڑے رہیں، بس اتنا کافی ہے. اور قرآن کی آیت سے یہ ثبوت مل رہا ہے اس کا. میں کس طرح عرض کروں یا اللہ، یہ تو مفت کا سودا ہے، کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لینا مفت کا سودا ہے یہ، کہ ہم نے جنت کا سودا کر لیا دو یعنی. اور اس کی حصی مثال بھی دی ہمارے پیارے شیخ نے. ہمارے پیارے شیخ کی کیا بات ہے، پیارے شیخ کی پیاری باتوں میں سے ایک پیاری بات عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ کوئی طاقتور انجن ہو، جیسے آج کل کی کوئی جنا ایکسپریس، جو نئی ٹرین کون سی آئی ہے بھائی، کراکرم ایکسپریس ہے کون سی ہے، تو اب تو ٹرین ہی ختم ہو گئی، تو وہ کوئی نئی ٹرین ہو، چلیے کوئی بھی ہو جو نئی نکلی ہو، اس کا انجن بھی نیا ہو، اس کے ساتھ کوئی پرانا انجن جوڑ دیا جائے, کسی پرانی یعنی وہ اس کا کوئی کیا تھی وہ ایکسپریس ہے, ہاں اسٹیم کا, اسٹیم والی جو ٹرینیں چلتی تھیں ان کا کوئی ڈبہ ہے وہ جوڑ دیا جائے, پرانا کوئی ڈبہ چر 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 کرتا ہوا لیکن انجن مضبوط ہے, نیا انجن ہے, نئی ٹرین ہے, اس کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا اس کو ڈبے کو. اب وہ نان اسٹاپ لاہور جا رہی ہے, یہ ڈبہ جوڑ دیا گیا ہے, یہ بھی چر چر کرتا ہوا ہی صحیح چوں 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 کی آواز آتی رہے گی زنگ کی وجہ سے اور اس کے بوسیدہ ہونے کی وجہ سے, مگر بل آخر یہ بھی لاہور پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا, بس یہ حصے مثال ہے. آپ جڑے رہیے, انجن آپ کا مضبوط ہو, یعنی سچا اللہ والا ہو, کوئی وہ نہ ہو گنڈیری شاہ پنگیڑی شاہ, ایسا نہ ہو, آپ دیکھ لیں کہ کون اللہ والا ہے, صحیح اللہ والا ہو, اس متبع شریعت ہو, ورنہ صرف گنڈیریاں مل جائیں گی گنڈیری شاہ کے یہاں, اور تو کچھ نہیں ملے گا. بلے شاہ نہیں, بلے شاہ تو اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں, میں اللہ معاف فرمائے, یہ اور دوسرے جو ہیں دوسرے جو شاہ حضرات ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں, یہ شاہ نہیں ہے, شاہ صاحب نہیں ہے, سیاہ صاحب ہیں, حضرت والا نے فرمایا تھا شاہ صاحب نہیں ہے سیاہ صاحب ہیں, اور یہ فرمایا کہ یہ عارف باللہ نہیں ہے بلکہ باگڑ باللہ ہے, اور یہ فرمایا مولوی صاحب نہیں ہے بلکہ مولی صاحب ہیں جیسے گاجر مولی, اور ان کی خانقاہ خانقاہ نہیں ہے بلکہ خامخا ہے خامخا, ایسی خانقاہوں کی کیا ضرورت ہے جہاں طبلے کی تھاپ پہ اللہ تک پہنچایا جاتا ہوں, ڈھول کی دھمک پہ اللہ تک پہنچایا جاتا ہوں, ایسی خانقاہیں تو خامخا ہیں. مجھے وہاں ہم لوگ انتظار کر رہے تھے وہاں ریاض الجنہ کے کھلنے کا, تو ایک بہت سرخ سفید عرب نے میرا ہاتھ پکڑا, مجھ سے پوچھا شیخ آپ کہاں سے آئے, داڑھی ان کی کٹی ہوئی تھی اور کچھ امامہ وہ پہنے ہوئے تھے, لال رنگ کی سرخ رنگ کی ٹوپی تھی ان کی, تو میں نے کہا میں کراچی سے آیا ہوں, کہنے لگے کراچی کہاں ہے, میں نے کہا پاکستان کا شہر ہے, اچھا اچھا, میں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے, کہنے لگے میں حلب سے آیا ہوں, شام کا شہر ہے, میں جانتا تھا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اس کا تذکرہ, تو میں نے کہا کہ وہ یہ ٹوپی میں یہی پہنا ہوا تھا, کہنے لگے یہ ٹوپی کہاں سے آئی, میں نے کہا یہ اصل میں ہم خانقاہ میں جاتے ہیں کراچی میں, ہمارے شیخ کی خانقاہ ہے وہاں یہ ٹوپی ملتی ہے, اچھا یہ ٹوپی بڑی بہت اچھی لگ رہی ہے مجھے, پھر کہنے لگے اچھا آپ کی بھی خانقاہ ہے, خانقاہ میں جاتے ہیں, میں نے کہا جی, کہنے لگے ہماری بھی خانقاہ ہے, میں نے کہا اچھا آپ کی خانقاہ میں کیا ہوتا ہے, کہنے لگے کہ وہ ڈول کی دھمک پر ذکر ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے ڈھول کے ساتھ, میں نے کہا واہ واہ, میں نے کچھ کہا نہیں, دل ہی دل میں میں نے کہا واہ بھائی یہ خوب خانقاہ ہے کہ ڈھول کی دھمک, پھر انہوں نے پتہ لکھا کراچی کی خانقاہ کا, میں نے کہا لکھ لیجئے, کہنے لگے میں آؤں گا پاکستان تو کبھی آؤں گا میں, تو آپ بتائیے ایسی خانقاہیں شام کے اندر, اب بتائیے وہاں ہے, یہ تو اہل حق کی ہندوستان پاکستان میں جو اہل حق علماء اللہ والے پیدا ہوئے یہ ان کی برکتیں ہیں کہ ہمارے پاس صحیح دین موجود ہے, اللہ کا شکر ہے صحیح دین خالص مال موجود ہے خالص مال, اگر کوئی کہے اس کا ثبوت کہاں سے ہے, اس چیز کا ثبوت کہاں سے ہے, اس چیز کا ثبوت کہاں سے ہے, یہ جو عرب لوگ جو متنفر ہیں تصور سے اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک شخص کو گلاب جامن سخت ناپسند تھی, تو اس سے کسی نے کہا اللہ کے بندے دیکھو بات سنو, اگر دودھ کو سکھا لیا جائے اور اس کو کھویا بنا لیا جائے اس کا, اور پھر اس کھوئے کو بھون لیا جائے, اس کا گولا بنا لیا جائے اور اس کو بھون لیا جائے, اور پھر اس کو شیرہ ایک تیار کیا جائے, شیرہ اس میں بسا دیا جائے, تو کیسی مزے کی چیز تیار ہوگی, تو اس نے کہا ہاں بھائی میرے منہ میں بھی پانی آ رہا ہے, تو اس کہنے والے نے کہا ظالم یہی تو گلاب جامن ہے, یہی تو گلاب جامن ہے جس سے تو متنفر ہے, تو بس یہی ہے ان کو وہ تصوف, ان کو گنڈیری شاہ پنگیڑی شاہ کا تصوف دکھایا گیا کہ قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں, چادریں چڑھائی جا رہی ہیں, عورتیں آ رہی ہیں ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جا رہا ہے, تو وہ کیا کہیں گے, وہ یہی کہیں گے کہ یہ غلط چیز ہے, یہ شرک ہے, اب صحیح تصوف ان کے سامنے نہیں آیا, اور جن لوگوں کے سامنے آیا ہے تو امام حرم نے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کہیں سے کتاب ان کو مل گئی تھی, اتشرف نے کہا اشیخ ثانوی کانا رجلا عظیما, بڑا عظیم آدمی تھا یہ شیخ تھانوی جو ہندوستان میں پیدا ہوا. یہ خود ان کے الفاظ ہیں. اب بتائیے ان کو جب پتہ چل گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں انہوں نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے, اور وہ جو متوارث چلا آ رہا ہے وہ اس کو لیے لے کر آ رہے ہیں اور ثبوت دے رہے ہیں قرآن و حدیث سے اس کا, تو یہ تو بالکل صحیح ہے. جن لوگوں کو پتہ ہے وہ مانتے بھی ہیں. شیخ خالد مرغوب مدظلہ ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں, خالص عرب ہیں, خالص عرب, مدینہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. شیخ خالد مرغوب مدظلہ ہمارے حضرت کے خلیفہ بھی ہیں, وہ جانتے ہیں اس بات کو, ان کو پتہ چل گیا. پہلے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کیا, اب ان کے انتقال کے بعد حضرت والا سے بیٹھ ہو گئے. یہی وہ جانتے ہیں اس بات, عالم بھی ہیں بہت بڑے. تو یہ آیت بڑی عجیب و غریب ہے. والذین آمنوا, میں تو بڑا مزہ اٹھاتا ہوں اس آیت سے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان, جو پکے اللہ والے ہو گئے, صاحب نسبت ہو گئے, اور ان کی روحانی اولاد نے یا نسبی اولاد نے ایمان کی حالت میں ان کی اتباع کی ہو, اعمال صالحہ نہ بھی ہوں ان کے پاس, تب بھی اللہ اکبر الحقنا بهم ذریتهم, ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. وما علتناهم من عملهم من شيء, ان کے اعمال ان کے اعمال سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی, ان کی نیکیوں سے, ان اللہ والوں کی نیکیوں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی. دیکھیے کتنی پیاری آیت ہے, بس سنیے, مزہ اٹھائیے اور یہ مفت کا سودا کیجئے کسی اللہ والے سے, سچے اللہ والے سے تعلق قائم کر کے. اس کی برکت ہی یہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اعمال صالحہ کی قید نہیں لگائی, چاہے گناہ کرتے رہے, مطلب یہ ہے اس اللہ والے کے ساتھ جڑنے سے گناہ کو گناہ سمجھتا ہے آدمی, اور جب گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو ندامت ہوتی ہے اس کو, کم سے کم درجہ ندامت کا تو ساری ہوتا ہی ہے. اور سنیے حدیث, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الندم التوبہ, ندامت بھی توبہ ہے. الندم التوبہ, ندامت, ندامت کی تشریح کی ہے محدثین نے, تعلم القلب, جس کے دل میں درد ہو جائے, درد, میں نے اچھا کام نہیں کیا, یہ اچھا کام, دل سے آواز آئی بھائی اچھا کام نہیں کیا, گناہ ہو گیا, اچھا کام نہیں کیا, بس یہی کافی ہے. فرمایا یہ جس کو حاصل ہے الندم التوبہ, یہ ندامت بھی توبہ ہے. یہ صغرا ہے, ہمارے یہاں منطق پڑھائی جاتی ہے نا تو صغرا صغرا کہتے ہیں, صغرا صغرا ہے, صغرا اس کا یہ الندم التوبہ. اور آگے اسی حدیث کا ٹکڑا ہے والتائب من الذنب کما لا ذنب له, اور تائب یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. تو اب حد اوسط گرا کر نتیجہ نکالیے کہ ندامت بھی جس کو تاری ہو گئی وہ ایسا ہے جیسے اس کے سر کوئی گناہ ہی نہیں, اس کے دل میں کوئی گناہ ہی نہ ہو. اللہ نے جس کے دل میں ندامت کی بھی توفیق دے دی وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اس سے گناہ ہوا ہی نہ ہو. اللہ کی رحمت کا کیا ٹھکانہ ہے, یہ چیز اللہ والوں کے پاس جا کے ملتی ہے, ورنہ گناہ سے مزے لیتا رہتا ہے آدمی. اس کو زینا لہم سوء اعمالہم, ایسے لوگوں کے لیے ان کے گناہ مزین کر دیے جاتے ہیں, ان کو گناہوں میں مزہ آ رہا ہے, فلمیں دیکھنے میں ان کو مزہ آتا ہے, گانے سننے میں ہی مزہ آتا ہے. میں بھی عرض کرتا ہوں کہ موسیقی روح کی غذا ہے, ٹھیک ہے غذا ہے, حضرت والا نے فرمایا تھا, لیکن خبیث روحوں کی غذا ہے, یہ ساتھ میں قید لگا لوں. حضرت جی مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا, کسی شخص نے ایسی شاید کنگن پوچھا ہو یا علم کے لیے پوچھا ہو, بہرحال حضرت مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کے کام کو زندہ فرمایا, میں تو یوں کہتا ہوں زندہ فرمایا. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ جو حدیث میں آتا ہے اور جو آپ بھی حدیث پڑھتے ہیں خطبے میں نظام الدین میں جمعہ پڑھاتے ہوئے کہ والسلطان ظل اللہ فی الارض من اہان سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ, سلطان جو ہوتا ہے بادشاہ وقت جو ہوتا ہے وہ زمین پر اللہ کا سایہ ہوتا ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, لہذا جس نے بادشاہ وقت کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی. تو اس پوچھنے والے نے پوچھا حضرت انگریز کی حکومت تھی اس وقت, کہا حضرت یہ انگریز بھی اللہ کا سایہ ہے, تو حضرت نے فرمایا ہاں اللہ کے غضب کا سایہ ہے. اس نے پتہ نہیں کس انداز سے پوچھا, بہرحال لیکن کہ حضرت یہ بھی اللہ کا سایہ ہے انگریز, وائس رائے اللہ کا سایہ ہے, فرمایا ہاں ہاں سایہ ہے مگر اللہ کے غضب کا سایہ ہے. جواب دے دیا حضرت نے, بالکل صحیح جواب دیا. تو یہ ہے اللہ والوں سے تعلق. کیا سبحان اللہ, ہم تو مفت میں بخشے جائیں گے, مفت مفت میں. اگر ہمارے پاس اعمال نہیں ہے مگر یہ کہ ہمیں ندامت تو مل جاتی ہے الحمدللہ, ہم توبہ بھی کر لیتے ہیں اور توبہ کی بھی توفیق مل جاتی ہے. اور اگر ہم بخشے نہ گئے, بالفرض اگر ہم بخشے نہ گئے, تو ہمارے دادا پر دادا میں سے کوئی ہمیں بخشوا دے گا. ہمارے دادا, ہمارے ابا, روحانی ابا, ہمارے روحانی دادا, یا ہمارے روحانی پردادا حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ, کوئی نہ کوئی تو کہے گا یہ میرا پڑ پوتا ہے, یہ میرا پوتا ہے, اللہ اس کو بھی بخش دے, کوئی تو کہے گا. اور اللہ معروف فرمائیں گے, حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے, فرض کر لیں آپ کے ہاں کوئی مہمان آیا اور آپ کو اس سے بہت محبت ہے, اور اس نے کہا بھائی ذرا یار یہ کام میرا رکا ہوا ہے یہ کروا دیں, بھائی یہ کام میرے لیے کیا مشکل ہے, میں ابھی کرواتا ہوں, اور آپ وہ اس کا کام کروا دیتے ہیں. اگر آپ کے بس میں ہوتا ہے آپ ضرور اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں. تو دیکھیے جب دنیا میں یہ حال ہے تو جنتی اللہ کے مہمان ہیں, جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے, اللہ والے ہوں گے جنت میں جائیں گے, وہ اللہ کے مہمان ہوں گے, وہ کہیں گے اللہ یہ ہمارا کام ہے, ہمارا فلاں پڑ پوتا ہے پوتا ہے, اپنی نالائقی کی وجہ سے مستحق نہ ہو سکا, آپ بخش دیجئے, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہوگی اگر بخش دیں گے اللہ تعالی, بس سمجھ لیجئے. تو میں کہتا ہوں مفت کا سودا ہے, یہ مفت کا سودا ہے. اسی لیے ہمارے اکابر میں سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ کوئی ایک کو نہیں دکھا سکتے, کوئی ایک جس نے کسی اللہ والے کا دامن نہ تھاما ہو, کوئی ایک نہیں دکھا سکتے. وہ بڑے بنے ہی, اکابر بنے ہی اس وجہ سے کہ انہوں نے اکابر کا دامن تھاما. تو اللہ کے پیاروں کے پاس جو جاتا ہے وہ اللہ کا پیارا بنتا ہے, پھر اس سے پیارے پیارے کام لیے جاتے ہیں. آپ سوچئے ہم کس کے مقلد ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, چلیے ہم کہتے ہیں نا ہم فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں, اسی کو لے لیجئے, اسی امام کو لے لیجئے جس کے ہم نام لے رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان, اگر دو سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو سال نہ ہوتے تو امام ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. یہ سب علم, یہ جو کچھ 11,90,000 مسائل نکالے قرآن و حدیث سے ہمارے امام نے, ہمیں اللہ نے اتنا بڑا امام دیا الحمدللہ. ایک کیفیت تاری ہوئی بیت اللہ میں کھڑے ہو کر ایک ٹانگ پہ 15 پارے پڑے, پھر دوسری رکعت میں دوسری ٹانگ ایسے اوپر اٹھا لی اس میں 15 پارے پڑے. ایک کیفیت اندر بیت اللہ کے اندر جا کر جب دو رکعتیں پوری ہو گئیں آواز آئی اے ابو حنیفہ ہم نے تمہاری بھی مغفرت کی, تمہارے خاندان کی بھی مغفرت کی, جو تمہاری اتباع کرے ہم نے اس کی بھی مغفرت کی. ہمیں اللہ نے ایسا امام دے رکھا ہے ہمیں. تو جس امام کے ہم نام لیوائے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو کچھ علم نظر آ رہا ہے اگر دو سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. اور وہ دو سال کون سے ہیں, فرمایا میں نے دو سال لگاتار مسلسل حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے تھے ان کی صحبت میں گزارے, دو سال مسلسل گزارے ہیں مسلسل. آج تو ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں ارے بھائی چلہ لگا لو, ایک چلہ لگا لو, اب تخفیف ہو گئی ہے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ 6 مہینے تھے, پھر حضرت نے تخفیف کر کے 40 دن کر دیے. حضرت والا بھی یہی فرماتے ہیں بھائی 40 دن کر لو. خود حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 مہینے لگائے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. میں عرض کر رہا ہوں کون ہمارے اکابر میں سے خالی ہے یہ تو بتائیے. اور بیعت کا ثبوت بھی آج آیات جو گزری ان میں بیعت کا ثبوت دیکھیے. بیعت 3 قسم کی ہے, نصوص میں آپ غور کیجئے تو علماء فرماتے ہیں بیعت 3 قسم کی ہے. ایک بیعت علی الایمان ہے, کوئی اگر شرک اور کفر کو چھوڑ کے بیعت کرے کسی اللہ والے کے ہاتھ پر, جیسے صحابہ بیعت فرمایا کرتے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پہ, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 3 قسم کی بیعتیں ثبوت باقاعدہ ثبوت کے ساتھ ملتی ہیں. ایک تو ایمان پر بیعت ہے, نمبر 2 جہاد پر بیعت ہے. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, یہ تو صحابہ فرماتے تھے, اس شعر کو پڑھا کرتے تھے. تو یہ بیعت علی الجہاد ہے. دوسری بیعت علی الاصلاح ہے, اصلاح کے لیے بیعت. جس میں اور مزے کی بات یہ کہ وہ جو بیعت علی الاصلاح, بخاری شریف کی روایت ہے, صحابہ سے آپ نے فرمایا آؤ بھائی قریب آ جاؤ, آؤ بیعت کر لو. بیعت ہوئی, اس میں نہ ایمان کا ذکر ہے نہ جہاد کا ذکر ہے, خالص اصلاحی باتیں ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, جہاد کریں گے وغیرہ وغیرہ, زکات دیں گے, گناہوں سے بچیں گے, سب یہ ان چیزوں کا ذکر ہے, نہ ایمان کا ذکر نہ جہاد کا ذکر. لہذا یہ خالص بیعت علی الاصلاح ہے, اس کا ثبوت بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے جو آج آیات پڑھی گئی. یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں اور وہ کہیں ہمیں بیعت کر لیجئے اس بات پر کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی, اور ولا یسرقنا ولا یزنینا چوری نہیں کریں گی, زنا نہیں کریں گی, ولا یقتلنا اولادہن ہم اپنی لڑکیوں کو اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی, ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن کوئی بہتان ترازی نہیں کریں گی, ولا یعصینک فی معروف اور اے نبی ہم آپ کی خلاف آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے کسی نیک کام میں, آپ کسی نیکی کا حکم دیں اور ہم آپ کی نافرمانی کریں ایسا ہم سے نہیں ہوگا. فبایعهن تو اللہ فرماتے ہیں نبی ایسی عورتوں کو بیعت فرما لیا کیجیے. واستغفر لهن الله اور شیخ کا ادب بھی بتا دیا, شیخ کے لیے ادب کہ جو مرید ہو جائے تم سے بیعت ہو جائے اس کے لیے استغفار کرتے رہو, اے اللہ مغفرت فرما, اے اللہ میرے مریدوں کی جو مجھ سے بیعت ہیں مجھ سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہمارے اللہ والے تو عجیب ہیں. ایک مرتبہ حضرت مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہم رائے بند کے جو اکابر میں تھے ایک دفعہ حضرت والا کے پاس تشریف لائے ملنے کے لیے, ملاقات کے لیے. تو ہم اعلان ہو گیا کہ مولانا جمشید صاحب تشریف, ہم اس وقت وہاں گلشن میں طالب علم تھے, اس وقت مدرسہ گلشن میں تھا. تو اعلان ہو گیا کہ بھائی جلدی سے آ جاؤ, مولانا جمشید صاحب تشریف لائیں, خانقاہ میں جمع ہو جائیں سب طلبا. اور مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اکثر بہت کراچی میں تشریف لاتے ہوں اور بغیر ملے حضرت والا سے تشریف لے جائیں, ایسا ہوتا ہی نہیں تھا. بہت دفعہ تو انہوں نے ہمیں اپنے ہاتھ سے اپنے دست مبارک سے پیارے نرم ہاتھوں سے ہمیں کئی دفعہ انہوں نے عطر لگایا, الحمدللہ. مصافہ بھی کئی دفعہ فرمایا اور ایک دفعہ قیام فرمایا حضرت ہمارے حضرت کے پاس خانقاہ میں. تو ان کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرمائی تھی, جہاں جاؤ وہاں کے اللہ والوں سے ضرور ملنا. مرتے دم تک اس نصیحت پر عمل رہا ان کا, ہم نے خود دیکھا. تو مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے, اعلان ہوا, میں بھاگا بھاگا پہنچا تو خانقاہ خالی. میں سمجھا حضرت والا کا جو خاص کمرہ ہے جس کو حضرت نظام آئی سی یو فرماتے ہیں وہاں پر سب جمع ہوں گے. تو وہاں پہنچا, بہت آہستہ سے دروازہ کھولا کہ کوئی کمرہ بھرا ہوا ہو تو کسی کو لگے نہ. بہت آہستہ آہستہ دروازہ وہ کھولا, وہ کھلتا ہی رہا. اچانک جب میری نظر پڑی تو حضرت والا دامت برکاتہم سامنے بیٹھے رہے تھے اور مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہم, بس دو ہی حضرات تھے اکیلے. اور حضرت نے مجھے دیکھ لیا, حضرت نے فرمایا آؤ بھائی آ جاؤ آ جاؤ. اب میں بہت گھبرایا کہ میں اکیلا کیسے جاؤں, یہ دو بڑے حضرات ہیں. تو فرمایا آ جاؤ آ جاؤ. بیٹھ گیا میں جا کے. تو اس دوران بات چیت ہوتی رہی, میں خاموشی سے سنتا رہا. اس دوران حضرت والا کا ایک جملہ مجھے بہت متاثر ہوا. میں حضرت نے فرمایا الحمدللہ بہت سے تبلیغ میں لگے ہوئے احباب نے مجھے خدمت کا موقع فراہم کر رکھا ہے. آپ بتائیے اللہ والے کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہم سے فرمایا حضرت والے یہ آج تک مجھے جملہ یاد ہے کہ الحمدللہ بہت سے تبلیغی حضرات نے مجھے خدمت کا موقع فراہم کر رکھا ہے. یہ نہیں کہا کہ بہت سے تبلیغی حضرات مجھ سے مرید ہیں میں ان کا شیخ ہوں. خدمت کا موقع, میں ان کی خدمت کر رہا ہوں کہ وہ کسی طرح اللہ والے ہو جائیں. دل میں اللہ والے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں خادم ہوں, یہ میرے مخدوم ہیں, میں ان کا خادم ہوں. ایسے اللہ والوں پہ یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کی چپلیں اٹھائی جائیں. وہ چپلیں اٹھانا کیا اعتراض کرتے ہیں لوگ. میں کہتا ہوں شیخ کی چپلیں اٹھانا بھی حدیث سے ثابت ہے. وہاں حیدرآباد میں حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم وہاں تشریف لے گئے. وہاں ایک ان کا کوئی میڈیکل یونیورسٹی کا کوئی طالب علم تھا, وہ کھڑا ہوا کہ حضرت کی جوتیوں کے صدقے مجھے اللہ نے مجھے یہ یہ انعامات دیے, میں نے یہ یہ گناہ چھوڑے. تو وہاں میرے پاس آ گئے کچھ لوگ, کہنے لگے کہ میرا جب سفر ہوا تو وہاں میرے پاس آئے کہ یہ کیا طریقہ ہے حضرت کی جوتیوں کے صدقے گناہ چھوڑ دیے اور فلاں چھوڑ دیے. اعتراض اعتراض, اللہ اکبر. حضرت مولانا حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کے کاموں میں سب سے مشکل کام فتویٰ نویسی ہے. ہزاروں جزیات میں سے ایک جزیہ فٹ کرنا ہوتا ہے نکال کے, اور ایسے الفاظ سننے ہوتے ہیں کہ مستفتی کوئی دوسرا مطلب نہ نکال لے, کہ اس سے تو یہ مطلب بھی نکلتا ہے. ایسے الفاظ چن کے الفاظ لکھے جاتے ہیں فتوے میں, بہت مشکل کام ہے. فرمایا دین کے کاموں میں سب سے مشکل کام فتویٰ نویسی ہے. اور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد اس سے آسان سبق پڑھا دینا ہے کہ کوئی مطالعہ کیا کتاب کا, مدرسے میں جا کے سبق پڑھا دیا, شروحات بھی دیکھ لیں, یہ اس سے آسان ہے. اور فرمایا اس سے آسان تقریر کرنا ہے, کوئی تقریر کر دیجئے, کوئی ایک واقعہ بیان کر دیں, کوئی ایک آیت کی تفسیر کر دیں, لو بھائی تقریر ہو گئی, مولانا نے بڑی اچھی تقریر کی آج ہے. تو اور آسان اور فرمایا اس سے بھی آسان کام اعتراض ہے, کہ اس سے کوئی چیز کی ضرورت نہیں. سب سے آسان کام کیا ہے؟ اعتراض. اور حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا ملفوظ یاد آ گیا, اعتراض پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے, یا تو علم کی کمی سے یا محبت کی کمی سے. جہاں علم کی کمی ہو یا محبت کی کمی ہو وہاں اعتراض اپنی جگہ خود ہی بنا لے گا. یا تو آپ کی محبت کامل ہو کہ میرے شیخ یہ غلط نہیں کر سکتے, اور یا علم کامل ہو کہ ان کا یہ عمل فلاں جزئیے سے ثابت ہو رہا ہے, فلاں حدیث سے, فلاں قرآن کی آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے. اس لیے جب ہم حضرت کو دیکھتے ہیں نا, میں سچ عرض کرتا ہوں مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے. مجھے پتہ چل رہا ہے فلاں جگہ فلاں یہ وہاں سے ثابت ہو رہا ہے, جو مجھے پتہ چل جاتی ہیں باتیں مجھے بڑا مزہ آتا ہے. میں نے کہا ذرا بیٹھیے آپ حضرات, ٹھیک ہے جوتیوں کے صدقے جوتیوں کے صدقے. تو خیر حضرت فیروز محمد صاحب ہمارے بڑے ہیں, انہی کی برکت سے اس وقت مجھے جواب نہیں پتا تھا, اس وقت اللہ نے اسی وقت دل میں جواب ڈالا. میں نے کہا سنیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے, صحابہ ان کو مختلف الفاظات سے یاد کرتے تھے. کوئی صحابی کہتا تھا یا صاحب السواک, اے حضور کی مسواک رکھنے والے, وہ مسواک پیش کرتے تھے حضور کو جب آپ وضو فرماتے تھے, اور حضور کی مسواک ان کے پاس رہتی تھی. جب آپ مسواک کر چکے ہوتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے پاس رکھ لیتے. یا صاحب الوسادہ, بعض صحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہ الفاظ کہہ کے پکارتے تھے, اے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تکیے والے, حضور کا تکیہ رکھتے تھے حضور کے مبارک سر کے نیچے, یا اللہ. اور بعض صحابہ کہ اب آیا جواب, بعض صحابہ کہتے تھے یا صاحب النعلین, اے حضور کی چپلیں اٹھانے والے صحابی, اے حضور کی چپلیں اٹھانے والے صحابی. وہ حضور کی چپلیں اٹھاتے تھے اور حضور کہیں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کے مبارک قدموں میں چپلیں رکھ دیتے تھے, آپ پہن لیتے تھے. جب آپ فارغ ہو جاتے تھے چپلیں اتارتے تھے تو وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے چپلوں کو حفاظت سے. یہ جو لقب ملا ان کو یا صاحب النعلین, صحابہ ہی پکارتے تھے نا, یہ جوتیوں کے صدقے تو ملا. کیوں جی جوتیوں کے صدقے ملا؟ حضور کی جوتیوں کے صدقے ملا, بس ختم ہو گئی بات. ہمارا تصوف بلا دلیل نہیں ہے. میں سچ عرض کرتا ہوں ہمارے پاس مال تیار ہے, ہمارے بزرگ تو بزرگ, ہم خادم, اگر کوئی اعتراض کرتا ہے ہم خادم موجود ہیں. الحمدللہ کوئی جواب, ہر چیز کا الحمدللہ قرآن و حدیث سے ثبوت. یہ وہ نہیں ہے گنڈیری شاہ کا تصوف, نہیں وہ ہوگا, وہ پخانے میں بہا دینے کے قابل ہے. پخانے کو بعد میں بہائیے, پہلے اس کو بہائیے, میں تو کہتا ہوں. تو بھائی سمجھیے اس بات کو. لہذا یہ جو آیات گزری ان کے اندر یہ بیعت علی الاصلاح کا ذکر ہے. اور وہ بیعت بھی کیا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأة قط انما بایعہن بالقول. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست مبارک کسی نامحرم عورت کے ہاتھ پر نہیں لگا. ہاں بیعت کا جہاں تک معاملہ ہے, آپ قول کے ذریعے ان کو بیعت فرماتے تھے, پردے کے پیچھے سے آپ پردے کے اس طرف ہوتے تھے, وہ پردے کے اس طرف ہوتی تھی, اور آپ بیعت فرما لیتے تھے قول کے ذریعے. آپ دیکھیے بتائیے, یہ بھی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. تو اور بیعت عثمانی بھی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. تو یہ تصوف ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں الحمدللہ، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور تقویٰ کے بارے میں تین انعامات آج جو آیات پڑھی گئیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت مالا دامت برکاتہم نے فرمایا ایگزٹ بنا دیتے ہیں. ایگزٹ جو عربی میں کہتے ہیں مخرج، باہر نکلنے کی جگہ، ایگزٹ بنا دیتے ہیں ہر مشکل سے، ہر تنگی سے باہر نکلنے کا اللہ راستہ بناتے ہیں. اللہ کے راستے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، پہلا انعام. دوسرا انعام یہ ہے کہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، گمان بھی نہیں ہوتا. ہاں، ایک صحابی، وہ صحابہ سے کون بڑھ کر ہوگا تقوی میں، وہ فراغت کے لیے گئے، بقیہ غرقد میں فراغت کے لیے گئے. ایک چوہا آیا، اس نے آ کر ایک اشرفی رکھی، دو رکھی، تین رکھی، یہاں تک کہ 13 اشرفیاں اس نے لا کر رکھ دی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ لے کر گئے کہ اس مال کا کیا حکم ہے، چوہے نے لا کر رکھی اشرفیاں. فرمایا یہ اسی آیت میں داخل ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ اللہ نے تمہارے لیے ایسی جگہ سے رزق بھیج دیا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا، لو کھاؤ استعمال کرو. اور ان کی بیوی فرماتی ہیں وہ اس وقت ختم ہوئی اشرفیاں جب ہمارے گھر میں فراوانی ہو گئی مال کی، فتوحات کا دور شروع ہو گیا. اس وقت تک ان میں اتنی برکت ہوئی ان اشرفیوں میں کہ وہ چلتی رہیں. یا اللہ یا اللہ، یہ ہے تقویٰ، ایسی جگہ سے اللہ رزق دیتے ہیں. ہاں بھائی، تقویٰ ہم اختیار تو کر کے دیکھیں. اور آگے دوسری آیت گزری، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے یعنی گناہوں سے بچتا ہے، تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کے سارے کام آسان فرما دیتے ہیں. يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اور آگے تھوڑے سے فاصلے پر پھر فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے صغائر کو، صغیرہ گناہوں کو ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کے اعمال کا بڑا چڑھا کر اس کو اجر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ تقویٰ کے تین انعامات گزرے، اور میں نے عرض کیا تھا تقویٰ کا راستہ متعین ہے قرآن میں، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقویٰ اختیار کرو کسی ایک صادق واحد کی صحبت میں رہ کر، سیکھو تقویٰ. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں، ومعدن التقویٰ قلوب العارفین، ہر چیز کی کان ہوتی ہے، تقویٰ کی کان اللہ والوں کے دل ہیں. اور صحابہ کے عمل سے حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نتعلم منہ الورع. ہم حضرت عمر کے ساتھ چپکے رہتے تھے ان سے تقویٰ کا اعلیٰ ترین مقام سیکھنے کے لیے. بس سب چیز متعین ہے، ہر چیز متعین ہے، بس اللہ تعالیٰ. اور ایک آیت گزری، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس اعتبار سے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، اور ایسے اعمال سے بچانا جو جہنم کی آگ کا باعث بننے والے ہیں، ان اعمال سے بچانا ہم سب پہ فرض ہے اس آیت کی روح سے. لہذا جن گھروں میں ٹی وی ہے، جن گھروں میں ٹی وی ہے اور ان کے سربراہ یہاں موجود ہوں، وہ سن رہے ہوں، تو ان کے ذمہ فرض ہے نکالیں اس کو وہاں سے. ورنہ یہ آیت پکار پکار کر کہہ رہی ہے، ارے خود بھی بچو، قو انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ، اور اپنی اولاد کو، گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. کیوں لا کے رکھا تم نے اپنے گھر میں ٹی وی، اور کیوں لا کے رکھی جاندار کی تصویریں، اور کیوں لا کے رکھی میوزک کی چیزیں، اور فحش قسم کی فلمیں، اور فحش قسم کے گانے. بس ان چیزوں سے اپنے گھر کو پاس کرنا، اور گھر والوں کو دین کی باتیں سکھانا، ان کے دین کی فکر کرنا، یہ سب پر فرض ہے گھر کے سربراہ پر. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.